بسم الله الرحمن الرحيم.
إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 25، آیت نمبر 47، سورة حامیم سجدہ. شروع کریں گے پارے کو. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہے. کس کا؟ قیامت کا. یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ کو صرف معلوم ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں دین کا پیغام دینا شروع کیا، وہ معاشرہ آخرت کا منکر تھا. قیامت آئے گی اور آنے کے بعد سب کچھ انسانوں کو کھول کے بتایا جائے گا، اس نظریے سے ان کی زندگیاں بالکل دور تھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت کی بات ان کے سامنے رکھوائی تو ان کو بہت حیرت ہوئی. تو ان آیات میں جواب دیا گیا کہ تمہیں قیامت کے آنے کا سن کر یا قیامت کے بارے میں سن کر حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کیا دن رات 24 گھنٹوں میں کئی ایسی نشانیاں تم نہیں دیکھتے کہ جس میں قیامت کا آنا دکھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگ گئے. یہاں دیکھا جائے تو تین چیزیں بظاہر بہت ہی ایسے لگتا ہے کانٹراڈکشن ہے. بات قیامت کی ہوئی اور پھر پھلوں کی بات اور فیمیلز کے پریگننٹ ہونے کی بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ کائنات پہ غور کریں تو آخرت بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. بیج سے پھل کا برآمد ہونا کیا ہے؟ بیج ایک سوکھی چیز ہے نا، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے. ایک بیج سے منوپھل نکلتے ہیں، پھر پھل نکلنے سے پہلے بیج درخت کے اندر ایک شگوفے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس میں سے ایک پھول بنتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پھل لگتا ہے. تو کیا یہ سب کچھ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے کھل کر سامنے آنے کی دلیل نہیں ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک بچہ کس بیج سے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ولادت تک کے سارے سٹیپس کو دیکھیے. جس طرح آج دنیا میں صبح و شام ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ہم سب اپنے اعمال کو بھی دیکھیں گے. اور یاد رکھیے کہ آنے والے دور کا مبلغ سائنس ہے. سائنس اس طرح سے فگرز کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جس کے بعد قرآن کی صداقت اور سچائی لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آخرت کو نہ ماننے والا اصل میں شارٹ سائٹیڈ ہوتا ہے، بہت قریب کی چیز دیکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں کی قریب کی نظر کمزور ہے، فلاں کی دور کی کمزور ہے. آخرت کو ماننے والا لانگ سائٹیڈ ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ دنیا میں اس موقع پہ جا کر کیا حال ہوگا، دنیا میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کا میری آخرت پر کیا اثر پڑے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ انسان کی اسی طبیعت کا تذکرہ ہے جس کا پیچھے بہت دفعہ ذکر آ گیا، کہ خوشیوں میں اس کا حال کچھ اور ہے اور غم میں اس کا کچھ اور معاملہ ہے. فرمایا آیت نمبر 49، لا یسم الانسان من دعاء الخیر ان امسخ الشر فیوس قنوت. اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی کبھی اپنے رب کی طرف پلٹا دیا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمند ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم گندے گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت میں بھی آپ کو ایک توجہ والی بات دکھ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان جو خوشی اور غم کے موقع پہ اپنا رویہ بدل لے، جس کی سوچ خوشیوں کے موقع پہ کچھ اور ہو، غم کے موقع پہ کچھ اور ہو، نعمت مل جائے تو بھولنے لگے، غم ملے تو ڈپریشن میں چلا جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا انسان تھوڑ دلا ہے۔ اور یہ جو بات ہوئی نا کہ ان کے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بہت لمبی چوڑی امیدیں آپ کو دلاتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آئی ایم ناٹ اویلیبل کہہ کر وہ آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ خوشیوں میں بھی رب کو یاد کریں، غموں میں بھی رب کو یاد کریں۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3382 نمبر کی۔ تو میں آپ تو اکثر خوشیوں میں ہی ہوتے ہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم کرتے کیا ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح نعمتوں کی بات کر دی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا؟ دیکھیے قرآن کا انداز، اور آپ شاید محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، جو ہم تکمیل کی طرف چلتے جا رہے ہیں یہ سٹائل بڑھتا جا رہا ہے۔ سورہ زمر سے یہ چیز چل رہی ہے، سوچو، کبھی سوچا، کبھی غور کیا، دیکھو تو، سمجھو تو۔ کیونکہ جب ایک انسان فارغ ہوتا ہے نا، بالکل اکیلے، کبھی آپ بیٹھے ہوں، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا شوہر آئے نہیں ہیں، ابھی آپ رات کو ان کے لیے انتظار میں بیٹھے، کچھ بھی ہو، تو آپ دیکھیے آپ کے دماغ میں ایک ریل چل پڑتی ہے، یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ کو ایک دم ایسے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں کے کہاں کھو گئے۔ کئی لوگ تو اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو دوبارہ اپنی ہوش کی زندگی میں بلایا جائے تو چونک چونک جاتے ہیں کہ اچھا، میں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی تھی۔ تو جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر وقت تماشے، کھیل، اور اسی طرح ہر وقت فن کی بجائے، کچھ وقت کہتے ہیں نا کہ اے دل اسے کبھی تنہا بھی چھوڑ دے، کہ زندگی عبارت تجھ سے ہے۔ تو خوشی کے موقع پہ تو انسان بہت بھولتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو غم کے موقع پہ یہ مطالبہ کرتے دیکھا کہ مکس گیدرنگ ہونی چاہیے، سیگریگیشن کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں تو سب خاموشی سے ہیں۔ پھر جب کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، کوئی دور نعمت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ چیز ہمارے لیے کہ امپاسبل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ ہم خوشیوں کے موقعوں پہ تو گھروں کے نوکروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن خوشیاں دینے والوں کو ناراض کر دیں گے تو خوشی کہاں ملے گی؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بچہ بہت ہی ضد کرتا ہے نا، تو ماں اس کی طرف چیز پھینک کے کہتی ہے لے لو، لیکن میرے سے بات نہ کرنا۔ کیا وہ بچہ اگر باشعور ہو تو اس کو اس چیز کی خوشی ہوگی؟ عقل مند تو فوراً سمجھ جائے گا کہ واقعی میری ماں نے مجھے ناراض ہو کے دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب آپ کی میری زندگی میں خوشی یا غم آئے، تو اکڑنے یا ڈپریس ہونے کی بجائے دونوں میں سے سبق لیجئے، اور یہ دونوں امتحان کے پرچے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پرچے میں کامیاب کر دے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے خوشخبریاں اور خیر ہی کی باتیں۔ پھر آگے قرآن پاک کی کچھ باتیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی۔ یہ آفاقی نشانیاں تو ہم نے بہت دفعہ بات کی نا، سورج، چاند، ستارے، کائنات، پوری کی پوری آفاق ہے۔ یہ نفس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ میرے آپ کے ذاتی زندگی کے ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بالکل غم زدہ بیٹھے، پریشان بیٹھے تھے، مایوس تھے، ایک دم خوشی کی خبر نہیں سنی؟ کیا آپ ایک دم بول اٹھے او میرے رب تو نے دیا، یہ ہو گیا کام؟ ناممکن چیز ممکن ہو، اور اسی طرح خوشیاں لگا رہے ایک دم غم کا ٹھکانہ بن جائے تو ایک انسان اپنے آپ کو واقعی احساس دلاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے اوپر۔ جو میری اس نعمت کو دینے والی ہے یا مجھ سے چھیننے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے. میں ارادہ کرتا ہوں ایک کام کے کرنے کا, پھر بعد میں وہ کام نہیں ہوتا تو میں سوچتا ہوں یہ کون سی طاقت ہے جس نے میرے اس ارادے کو بدل دیا, تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے اوپر رب کی بات ہے. اور حقیقت یہ کہ آج مجھے آپ کو ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہماری اپنی ذاتی زندگی کے ایکسپیرینس سے ہم نہیں سیکھتے نا, تو بس پھر اس کو تو میں اس طرح سمجھتی ہوں, بات صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. ایک بچہ نہ تو اسکول میں جا کے پڑھے, ہر روز اس کی شکایت آ رہی ہے, شکایت آ گئی اس کی ماں کو کہ یہ پڑھتا نہیں یہ نہیں. خیر دو چار جگہ بھیج کے دیکھا, ماں کہتی ہے اب اس کو میں گھر پڑھاتی ہوں, ہوم اسکولنگ کرتی ہوں. اب جب بچے ہوم اسکولنگ میں بھی نہ پڑھے, ماں کہے گی تم نے کچھ نہیں کرنا, تم ریڈی لگاؤ گے. بات سمجھ گئے, جو ماں سے بھی نہیں پڑھتا, جو اپنے گھر کی بات سے بھی نہیں نصیحت لیتا, اس نے کہاں سیکھنا جا کے؟ یعنی جو گھر سے بھی نہیں پوری طرح بات کو سن پاتا, اس نے کہاں سننا ہے؟ اسی طرح جو میری آپ کی زندگی کی مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ, بیماریاں, خوشیاں, اگر یہ آپ کو مجھے اللہ کے قریب نہیں لے کے آ رہی نا, تو مان لیجیے پتھر ہے. پھر تو وہ ایک پتھر پہ پانی پڑے یا کسی فرش پہ پڑے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی کہ آج ہم مسلمان اس چیز پہ غور کریں. تو فرمائے کہ ان کے اپنے انفس میں بھی, یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ بات کھل کر آ جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے, کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کو دیکھنے والا ہے یا ہر چیز پر شاہد ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. آگاہ رہو, یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں, سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہیں. آپ نے مورس بکائی کا نام سنا ہوگا, کس بڑے سرجن تھے. جب شاہ فیصل ان کے پاس علاج کے لیے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ قرآن, اسلام اور اس طرح کرسچینٹی کے موضوع پہ باتیں کی. شاہ فیصل شاہ صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ذہین انسان تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو سعودی عرب کے اندر جو سکون اور امن ہے اس کی بات کی, بلکہ کائنات کی کچھ چیزیں دی. اس سے ان کو اتنا شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور اس مورس بکائی پھر مسلم ہو گئے تھے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ان کی بک ہے قرآن, بائبل اینڈ سائنس. اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طرح یہ کائنات کے اندر پھیلے ہوئے جو راز ہیں یہ مجھے اسلام کے قریب لے گئے. تو بس یہ دعا کیجئے کہ آج سائنس پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے اور قرآن پڑھنے والوں کے ہاتھ میں سائنس آ جائے. یہ جو توازن نہیں ہمارا قائم رہتا نا, ہم نے ایک چیز کو صرف مولویوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور دوسری صرف ہم نے ملحد لوگوں کے لیے رکھ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو آج سائنس کے نام پہ ترقیاں بھی کرتے ہیں نا, تو وہ انسانیت کو نفع دینے کی بجائے نقصان دینے پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. تو بیسٹ کمبینیشن کیا ہے؟ دین اور دنیا ایک ہی شخص کے پاس ہو. دین کا علم بھی آپ رکھے, دنیا کا بھی. اور یہی چیز آپ کو اپنی اولاد کو بھی دینی ہے. آج کے ینگسٹرز کو بھی یہی پیغام دینا ہے کہ بیٹا دیکھو, آج بھی تم اگر ایک طرف جھک جاؤ گے تو بات نہیں ہوگی. پیچھے بھی آپ نے پڑھا قبل دار کا علم ہم فی الآخرہ, آخرت کا علم تو ان کا کھو ہی گیا, صرف دنیا کے علم کے اندر پڑھے پڑھے ہیں. تو یہی ساری بات کر کرا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بتا دیا. اور کوئی چیز قرآن سے سائنس سے ثابت ہو نہ ہو, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اپر ہینڈ پھر قرآن کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس بات پہ کوئی مکلف نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اسے لوگوں کو ثابت کرتے پھریں یہ بات قرآن میں ہے نہیں ہے کیسے ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے شرح صدر کے لیے یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر اور زیادہ کائنات پہ غور و فکر کرنے کو دل چاہتا ہے. تو یہ تھی سورت حمیم سجدہ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی سورت کا خلاصہ لیں گے. سورت شورا 53 آیتیں ہیں, مکی سورت ہے, واحد صورت ہے جس کی دو آیتیں حروف مقطعات پہ ہیں. آپ دیکھیں گے ہا میم اور عین سین قاف, یہ دو الگ صورتوں میں. شورا کہتے ہیں ایڈوائس کو, مشورہ, محفل, ایسی جگہ جہاں سے لوگ سب کے سب مل کر بات کریں. اور اسی طرح اس صورت میں آپ کو ولی کا لفظ بہت دفعہ دکھے گا. سات اس کے ڈفرینٹ ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1 سے 20 تک ہے, قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف ہے, یعنی قرآن کیا چیز ہے اس کا تعارف آپ کو دکھے گا. اور شرک کو باطل کیا گیا. آیت 13 سے 20 تک اقامت دین کی مشروعیت, یعنی دین کو قائم کرنا یہ آپ کے اوپر میرے اوپر لازم ہے. اس صورت میں شریعہ کا لفظ بھی بہت آئے گا کہ مسلم شریعہ کیا ہوتی ہے اور اسلام آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. پھر آیت نمبر 21 اور 22, 21 سے 22, مشرقین مکہ کی خود ساختہ شریعت کو باطل کیا گیا. آیت 23 سے 43, محل ایمان کا اجر, ان کی صفات اور آخرت اور توحید کے دلائل ہیں. آیت 44 سے 46 میں مشرقین اور کافرین کا برا انجام دکھایا گیا. آیت 47 سے 50 میں دعوت استجابہ یعنی قبول کر لو اور دلائل انفس ہیں کہ کائنات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی سچائی کے دلائل, اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیکھو, اور آخر میں آیت نمبر 51 سے 53 میں وحی کے تین طریقے اور رسالت محمدی. بلکہ یہ بہت اہم صورت ہے کہ اس میں وحی کی ممکنہ صورتیں جو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں اس کا تذکرہ بھی ہے, یہ کہ اس کی یونیک چیز بھی ہے. مرکزی مضمون دیکھیں تو وحی کی روشنی میں اقامت دین کو کرو, وحی کی روشنی میں اقامت دین کرو اور اجتماعی نظام قائم کرو. اس صورت میں آپ کو مجھے اجتماعی زندگی کے بہت خوبصورت اصول ملیں گے. کہیں بھی دین کے نام پر کوئی کام کرے یا کہیں بھی امت بن کر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اس کے لیے کیا بیسکس ہیں جو آپ کو مجھے لینے ہوں گے, انشاءاللہ دیکھیں گے. تقریباً 9 سے 10 دفعہ آپ کو ولی کا لفظ اس میں دکھے گا اور ہر جگہ آپ اس کا مختلف معنی دے, یعنی ولی لفظ جو ہے نا ساری اس کے 9 سے 10 مختلف معنی ہوتے ہیں اور آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف معنی ملیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف, حروف مقطعات. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ سورت کے جو ابتدائی لفظ ہوتے ہیں نا, پہلی ایک دو آیتیں, اس میں پوری سورت کا تھیم ہے. چونکہ سورت میں وحی کا کافی تذکرہ آئے گا اور وحی کی بیس پہ ہی تو شریعہ بنتی ہے, تو لہٰذا ایسی چیزوں کو یہاں بیان کر کے بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے تم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کو تم نے ماننا ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. چلیے ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں, کتنا بڑا آسمان, کتنی بڑی زمین. کوئی امپریشن نہیں ہمارے دل میں آتا جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں. آپ سے کوئی کہتا ہے یہ سٹوبنر سکول یا جس جگہ آپ بیٹھے یہ کسی ایک شخص کی ملکیت ہے, ذرا سوچ کے دیکھیں کیسا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاؤ واؤ وہ اتنے امیر ہیں. چلیں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فلاں ایکیا کمپنی کا مالک وہ فلاں ہے, اچھا کیسے کمایا کیا کیا, دل میں آتا ہے نا کچھ نہ کچھ. کسی بڑے سے گھر کے سامنے سے گزرے تو ایک دم نکاحیں لمبی ہو کر انسان آہ مرتے, ہائے یہ گھر کن کا ہوگا. اب اس سب کو سوچ کر پھر سنیے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین, اس کے بیچ کا بھی اسی کا ہے. آسمانوں میں کیا کچھ ہے, وہ گلیکسیز یاد کر لیں, وہ سورج چاند ستارے اور آج کائنات کے جو راز کھولے جا رہے ہیں ان کو سوچ کر اس چیز کو سوچیے تو میرے آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی آنی چاہیے اور وہ برتر اور عظیم ہے. اور میں اور آپ اس وقت اس کا کلام پڑھ رہے ہیں, دنیا کا کوئی بڑا انسان ہم سے بات کرے, ہمیں اس کا فون ہی آ جائے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ انہوں نے مجھے کال کیا. تو آپ کو مجھے بار بار آسمانوں سے پکار آتی ہے یا ایھا الذین آمنو, تو دل میں تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے, فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں, اور زمین وہ زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. پیچھے بھی پڑھا ہے نا پچھلے پارے میں. آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فرشتے آپ کے میرے ہیلپرز ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ یہ خراب پھر غلط کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ آج پھر انہوں نے نماز لیٹ کر دی ان کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ آج پھر دیکھو ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, پڑھنے میں ان کی کمی ہے, آنے میں ان کی کمی ہے, جانے میں ان کی کمی ہے. یعنی بار بار فرشتے اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے اوور لک کرنے کی دعوت دیتے ہیں. کیا آپ کو مجھے فرشتوں پہ پیار نہیں آنا چاہیے؟ اور اللہ نے جس نے ان فرشتوں کو نامینیٹ کیا اور جنہوں نے ان فرشتوں کو یہ کام دیا کہ تم لوگوں کے لیے دعائیں کرو, تو پھر آپ اور میں سوچئے کہ کیا ہمیں اس اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ کتنے فرشتے ہیں کائنات میں, حدیث میں آتا ہے کہ زمین پہ کنکر جتنے اس سے زیادہ فرشتے ہیں. پیچھے آپ نے ابھی پڑھا ہے مخلوق کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے, اتنے نافرمانیوں سے چڑچڑاتا ہے, لوگ اللہ کے بیٹے بناتے ہیں اس سے چڑچڑاتا ہے, اتنے زیادہ فرشتے ہیں, گلیکسیز کی گلیکسیز, بڑے بڑے پلینٹس ہیں, وہ زمین پہ رہنے والوں کی نافرمانیوں پہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم ایسی فرشتوں کی دعائیں لیں. اور یقین کریں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھے کہ جیسے بچہ غلط کام کرتا ہے نا تو باپ کو بڑا غصہ آتا ہے, تو پھر ماں کیا کرتی ہے, اس کی سفارش کرتی ہے, غصہ باپ کا دور کرے گا، نہیں نہیں بچہ ہے نا، نہیں تھکا ہوا تھا، نہیں آئندہ نہیں کرے گا. یعنی ماں کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے کہ باپ کہے اچھا چلو آئندہ اگر اس نے کیا تو پھر میں اس کو پوچھوں گا. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن آپ اور میں دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنے اسباب پیدا کر دیے اس چیز کے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ آخری پاروں میں اب توبہ کا کثرت سے ذکر ہے، اور یہ سب کچھ میں سورت زمر سے نوٹ کرتی آ رہی ہوں، کیسے وہاں اللہ تعالیٰ نے لا تکنتم من رحمت اللہ کی بات کی، پھر اوپر حامیم سجدہ سورت پڑھی تو اس میں تو اتنا بات، اور آج پھر یہاں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم گندے چہرے لے کر اس کے پاس جائیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اس کو چھوڑ کر وہ اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا لیتے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. ہائی لائٹ کیجئے کہ لفظ عربی کو، اصل بات یہ کہ قرآن تو عربی میں ہی ہے. آپ کہہ لیں کہ عربی زبان کو سمجھنا یا عربی زبان پہ غور کرنا یہ دل کی چابی ہے، قرآن کے راز کھلتے ہی عربی زبان پہ غور و فکر پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں یہ قرآن کھلتا ہے اور آپ اس کو عربی میں سمجھنے لگتے ہیں نا، پھر آپ کو لگتا ہے یہ میرا، ورنہ ترجموں میں تو وہ بات بنتی نہیں. دعا کریں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ وقت لگائیں. کتنے لوگوں کے دل میں اب یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے عربی سے اردو میں سیکھنا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ کو بڑھائے اور کامیاب بھی کرے. اصل بات یہ کہ میرے آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اور یہ نہیں کہہ دیا کہ پیچھے ہو جو بچے اس کو نہیں پڑھتے، عام لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. مثلا آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جا کر ناروے کے لا بک نہیں کھول سکتے، گورنمنٹ کے بہت بڑے بڑے فیکٹس ہیں جو میں آپ نہیں کھول سکتے جا کے، ہم ان کتابوں کو چھو بھی نہیں سکتے، جنگی راز ہوں گے آپ اور میں نہیں لے سکتے. ہمارا مالک ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کو کھولیں، پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، تدبر کریں، تفکر کریں، لفظی ترجمہ یاد کریں، اس کی تجوید سیکھیں. اللہ کہتے ہیں جاؤ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوتا یہ قرآن ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس کو ہاتھ لگاؤ، تمہیں کیسا لگتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. کیوں آیا؟ فرمائے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى. اے نبی، اسی طرح یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. یہ مکہ کا ایک نام ہے. کتنے نام ہیں قرآن میں مکہ کے؟ مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، اور ام القرا. مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں بتائیں گے آپ؟ چلے آپ کا ٹیسٹ ہے. بکہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بتایا تھا آپ کو پیچھے، پھوڑنا، سر پھوڑنا. پرانا نام اس کا بکہ ہے، سورۃ آل عمران میں یہ بات ہوئی تھی. یہاں آ کر بڑے بڑے سر پھرے لوگ جو ہے نا وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، اور ام القرا ساری بستیوں کی ماں. آج یہ چیز ثابت ہوگی، اور آپ نے وہ کئی دفعہ میسج دیکھا ہوگا کہ وہ شخص جس نے چاند پہ جا کر ایک نقطہ دیکھا تھا زمین پہ، یعنی اس کو دو چمکتی ہوئی چیزیں دکھی تھی بالکل مڈل آف دارت پہ، اور جب اس نے اس پہ غور کیا تو ایک مکہ تھا اور ایک مدینہ، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی، ہندو تھا شاید، اور وہ شخص واپس آیا اور اس نے ریسرچ کی تو مسلمان ہو گیا تھا. کبھی میں نے آپ نے سوچا؟ اور ایک اور ریسرچ میں پڑھ رہی تھی کہ آج دن رات جو ہم لوگ یہ ویوس لیتے ہیں نا اپنے اندر، مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی بھی لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے تو اس میں کچھ ویوس تو نکل رہی ہوں گی، سیل فون میں سے نکلتی ہیں، پھر آپ لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. تو ایک ڈاکٹر تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ ساری ریز جب انسان کی باڈی قبول کرتی ہے نا تو اس کے اندر اسٹریس پیدا ہوتا ہے، جیسے مسل جو ہے نا یہ کھنچ جاتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ ایکسرسائزز بتائی ہوئی تھیں، اور اس میں انہوں نے یہ ریسرچ میں بتایا تھا کہ اگر یہ عمل یعنی جسم کو کھڑے کرنا، پھر جھکانا، پھر گرانا، کہتے ہیں اس سے ہماری باڈی سے پھر ریز جو ہے نا وہ باہر نکلتی ہیں تو ہم نارمل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ اگر زمین کا جو ایکسل ہے یعنی بالکل سینٹر جس کے ارد گرد پوری زمین گھومتی ہے، اگر اس مقام پہ جا کر اگر یہ عمل کیا جائے تو ہماری باڈی سے یہ چیزیں سب سے زیادہ ریلیز ہوں گی. اور جب لوگوں نے اس ریسرچ کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر بتایا کہ یہ جو ایکشنز تم بتا رہے ہو یہ کام تو مسلمان دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، رکوع، سجدہ اور اس طرح قیام میں، اور جو تم مڈل آف دا ارتھ کہتے ہو تو وہ تو مکہ ہے، تو وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا. آپ فیل کریں، اللہ سائنس کے حقائق سے لوگوں کو اسلام دے رہا ہے، ہم نام بھی بولیں تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ میں اور آپ جو دین کے نام پہ دائیے دین بنتے ہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں نا، تو یہ میرا آپ کا اپنا فائدہ ہے. اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ میرا آپ کا اپنا کام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. اور فرمایا جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, دیئر از نو تھرڈ آپشن. کچھ لوگ یہ سوچ کے جی رہے ہیں آج, چلو نہیں جی جنت نہیں ملے گی, نہیں جہنم تو ہمیں مل نہیں سکتی, کوئی نیوٹرل سا پلے کا مقام ہوگا ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. یا لوگ سوچتے ہیں جیسے آپ دیکھیے, آپ اس مثال سے سمجھیے, آپ اس رومن سینے میں آئے نا تو آپ نارتھ ڈور سے آ جائیں, اس پارکنگ لاٹ سے آ جائیں, ساؤتھ سے آ جائیں, ہم پیچھے سے آئیں, ہم سب یہاں پہنچ گئے نا, ڈفرینٹ ڈورز ہیں لیکن ہم آئے تو ادھر سے نا. اسی طرح جب آپ لوگ واپس جاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ ڈفرینٹ رستوں سے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ ایک ہی فلور پہ ہے, ایک پارکنگ لاٹ ہے, ڈورز ادھر ہیں. یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے, جنت اور جہنم ایک فلور پہ نہیں ہے. چلیں جی ادھر ٹرن رائٹ ٹرن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ جنت میں گاڑی کھڑی کرو, اور لیفٹ کرو گے تو جہنم میں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, اوپر نیچے کا فرق ہے, جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے. جیسے آپ پہاڑی کے اوپر جائیں گے نا, اوپر جائیں گے, افامن شرح صدرہ للاسلام, اوپر جائیں گے تو جنت ہے, اور اگر نیچے جائیں گے بلکہ بریک سے ہی پاؤں ہٹا دیں تو سیدھا جہنم ہے. تو یا جنت ہے یا جہنم. جو دنیا میں سیلف کنٹرول, ہائی ویل گاڑیاں لے کر, اپنے اوپر کنٹرول ڈال کر, خاف مقام ربی ہی اس طرح سے جیتا نا, اللہ تعالیٰ اس کی گاڑی کو جنت میں جا کر کھڑا کرا دے گا. لیکن جو خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں, ہر وقت طلب تمنا تڑپ دنیا حوث ہوا, پھر وہ تو سیدھے نیچے گریں گے. تو اب دو میں سے ایک جگہ ہے, اور میں نے ان دو میں سے تو ایک میں جانا ہی ہے نا. تین سیکنڈ تک غور کیجیے میں کہاں جاؤں گی. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دکھایا تھا. ایک دن آپ جب باہر آئے تو آپ کے ہاتھ میں دو دفتر تھے. میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتی ہوں, یہ صحیح روایت ہے اس لیے اس میں کوئی مبالغہ نہیں, تو آپ کے ہاتھ میں دو دفتر تھے. اتنے میں آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں, ان کے جھگڑے کو سلجھانے میں لوگ لگ گئے, اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں بکس جو تھی نا وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے غائب کر دی گئیں. فرمایا مجھے جنتیوں اور جہنمیوں کی لسٹیں دے دی گئی تھیں, لیکن آپس کے جھگڑوں میں وہ ختم ہو گئی, پھر غائب کر دی گئیں. میرا نام کسی ایک میں تو ہے نا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج نام جہنمیوں میں ہو لیکن ہم اللہ کو منا کر مرنے سے پہلے جنتی بن جائیں. جب تک زندگی ہے, اللہ کے حکم سے امید کی ڈوری کھلی بھی ہے, تو آپ پر میں کبھی مایوس نہ ہوں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موقع ہمیشہ دیتا ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کر لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالموں کا نہ تو کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ماں سوا جس کو بھی پکارو گے رونا ہی آئے گا. آپ دیکھیں یہاں ولی کا لفظ آیا نا, وارث, رہنما, محافظ, تکلیفوں میں مدد کرنے والا, نجات دینے والا, ضرورتوں کو پوری کرنے والا, اسی طرح دوست, اور اسی طرح رول ماڈل. ان سارے معنوں میں لفظ ولی آتا ہے. عربی زبان سے پڑھ کر اور کسی زبان میں یہ خوبی ہے ہی نہیں کہ ایک لفظ کے آپ نو نو دس دس مطلب نکالیں, اور ہر جگہ وہ مطلب اپنی خوبصورتی کے ساتھ آئے. آپ کے سامنے ہر آیت کے اندر ولی کا لفظ آ رہا ہے. آیت 8 میں بھی ولی ہے, آیت 9 میں بھی ولی ہے, لیکن دونوں میں مطلب فرق ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت دے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. اور آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انذار کی بات کرتے ہیں. ڈراؤ, آیت 7 میں دو بار لفظ انذار کا ہے, کیونکہ نبیوں کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار سے ہوتا تھا. شروع شروع میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ کو بہت خوف آتا ہے. یہ بھی بڑی مزے کی بات آج بتاتی ہوں آپ کو. جب آپ نئے نئے آتے ہیں نا دین میں, یعنی فرسٹ ٹائم, یعنی آپ زندگی کے ہنگاموں سے نکلے, آپ نے کہا چلے دورہ قرآن کرتے ہیں, تو جب شروع میں آپ آتے ہیں نا, آپ کو بہت غلط لگتا ہے. میری یہ بھی ٹھیک نہیں چیز, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہو نا, ہاسپٹل میں یا بیٹھے ہوں, تو آپ کو وہاں لوگوں کی بیماریاں سن سن کے لگتا ہے یہ تو میرے میں بھی ہے, یہ تو میرے میں بھی ہے. اور وہاں وہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں, اگر آپ کو یہ سمٹمز آئے تو آپ کو تو ہیپاٹائٹس ہونے والا ہے, اور یہ آئے تو آپ کے اندر یہ ہے. آپ جتنا بیماریوں اور دوائیوں کے بارے میں سنتے پڑھتے جاتے ہیں نا, آپ کو اتنا ہی احساس ہونے لگتا ہے. شروع میں اگر کوئی برداشت کر لے تو بعد میں بہت ریلیکسیشن ہے. اس لیے اگر آپ میں سے آج کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے ڈر آ رہا ہے نا کہ خائے اس کا تو مطلب ہے آئی ایم ٹوٹلی رانگ, آئی ایم سنر, آئی ایم فلتھی, آئی ایم ڈرٹی, تو ڈونٹ وری، یہ وقت گزر جائے گا، آپ اللہ اپنے آپ کو اتنے پیارے لگیں گے، آج ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اپنا آپ اچھا ہی نہ لگے، میں اتنی گندی ہوں، میں اتنی خراب تھی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام پانی کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں صاف پانی ہے، لیکن آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ پانی بہت زیادہ گندا دکھے گا، جراثیم ہے کہ بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں۔ اب عام بندہ تو پی لے گا گٹ گٹ گٹ، لیکن ایک سائنٹسٹ ہے وہ کہے گا نہیں، اس میں 70 جراثیم ہے، میں نہیں پیوں گا۔ تو جس طرح سائنٹسٹ کو ایک مائکروسکوپک ویژن دکھتا ہے نا، قرآن کی طرف آنے والے کو بھی مائکروسکوپک ویژن دکھتا ہے، اس کو اپنی نظروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹی کا پانی نہ پیجیے، آپ ڈسٹل واٹر لے لیجیے۔ اسی طرح زندگی قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد دن بدن ڈسٹلڈ ہوتی ہے، ہماری زندگی میں خوبصورتی آ جاتی ہے، حیاتن طیبہ، پھر اللہ تعالیٰ بیکاریات کو نکال دیتا ہے۔ وقت میں برکت کیوں آتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا قرآن کے ساتھ جڑ کر یا قرآن کے میسج کو عام کرنے سے آپ کے گھنٹے 26 ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کو 24 ملے، آپ کو 26 نہیں، بیکاریات چلی گئی۔ آپ کے مال میں برکت کیوں آتی ہے؟ لوگ تو لاکھوں کما کر بھی نہیں آسودہ، آپ چند ہزاروں میں بھی بڑے خوش ہیں، کیونکہ آپ کی مصروفیات میں آپ کی بیکاریات نکل گئی۔ ایک ایک چیز میں دیکھیے، قرآن بندے کو اتنا پیارا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ پولرائزیشن کا نام سنیں کبھی آپ نے، جیسے پولس ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے، نارتھ ہوتا ہے ساؤتھ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی وہ رکھیں نا میگنیٹ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوہا رکھتے ہیں اس کے ساتھ یا کچھ اور چیزیں رکھتے ہیں نا، تو ہر چیز اپنے اپنے مرضی کی چیز کی طرف چلتی ہے۔ قرآن سوسائٹی کی پولرائزیشن کر دیتا ہے، جن میں خیر ہوتی ہے نا، پھر وہ دن بدن اللہ کے اس پیغام اس وحی کے قریب آنے لگتے ہیں اور ان کو یہ بہت اچھے سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ابھی اور مزے کرنا چاہتے ہیں نا، پھر وہ اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اٹس ٹو ارلی، ابھی تو میں I am only 16، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو منگنی نہیں ہوئی، اچھا ابھی نہیں، ذرا تھوڑا سا اور ہو جو وہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا، بٹ ناٹ ناؤ، آفٹر 50s، ابھی تو میری شادی نہیں ہو، چاہے میرے بچے کی شادی، سارے بچوں کی شادی ہو جائے، خوب اس میں ناچ کود لوں، من پسند کام کر لوں نا، پھر اس کے بعد اللہ مجھے ہدایت دینا، گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون۔ تو یہ رویہ جو انسان کا ہوتا ہے نا، یہ پھر اس کو آہستہ آہستہ قرآن سے دور کرتا ہے۔ ایسے تمام لوگ، اگر میں خود ایسی ہوں یا اگر آپ میں سے کوئی ایسے سننے والوں میں، تو وہ خود سے پوچھیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، عقل مندی کا فیصلہ ویسے تو دیکھا جائے، لیکن ایک شیورٹی بس اللہ سے لے لیں کہ آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ ابھی مزید مزے کر لیں، موجیں کر لیں، 40-50-60 کے ہو جائیں پھر مزے کر لیں، ادروائز اگر وقت نہیں ہے تو پھر بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ساری باتوں کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی قدرت کے ساتھ، میں تو اللہ سے ایک بات کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو پکڑ کے مجھے ہدایت پہ لے جا، اللہ تعالیٰ تو اس کان سے پکڑ کے میرے سے نیکی کے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے یا پیار سے یا لاڈ سے جو تجھے طریقہ اچھا لگتا ہے نا میرے حق میں، تو مجھ سے دین کا کام لے لے، میں بہت سست ہوں، میں بہت لیزی ہوں، مجھے اپنا ٹائم مینیج نہیں کرنا آتا۔ اور یقین کریں، آپ لکھ لیں یہ بات کہ جتنا آپ کے پاس بڑا گول ہوگا نا، آپ کا وقت اتنا اچھا گزرے گا۔ آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کے گھر 10 مہمان آنے لگے ایک گھنٹے کے اندر، آپ اسے ایک گھنٹے میں 4 کھانے پانی کر کے، گھر صاف کر کے، چمک چمکا کے بیٹھ جائیں گے، اور کچھ نہیں کسی نے آنا ہو تو ہو سکتا ہے اپنی ایک ہنڈیا بھی پکانی مشکل ہو، گھر سارا گندا پڑا ہو۔ تو زندگی کو ہمیشہ ایک گول دیں، وقت کم ہے، مقابلہ سکتا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ بات سیکھ لی تھی۔ آج کے مسلمانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سو سو کے زندگیاں گزار دیں گے، کھا کھا کے گزار دیں گے، قبر میں تو بہت سونا ہے، حشر میں جا کر تو بہت کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت دے دے۔